الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے حقیقت وسیلہ یا وسیلہ کی شرعی حیثیت۔ وسیلہ کا لفظی معنی ذریعہ، واسطہ اور قرب ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں وسیلہ کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالی کا قرب اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے ذرائع۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع ہیں ان کو وسیلہ کہا جاتا ہے، اور ان کی چھ اقسام ہیں جن پر انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے وضاحت پیش کی جائے گی۔ اس میں سب سے پہلا ذریعہ ہے ایمان، کہ ایمان کے بغیر اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے اسلام، یعنی اللہ اور رسول کی عملی اطاعت، اور تیسرے نمبر پر نیک اعمال وہ وسیلہ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ پانچویں نمبر پہ دوسروں کی دعاؤں کو واسطہ اور ذریعہ اور وسیلہ بنایا جائے، یعنی دوسروں سے دعا کی استدعا کی جائے۔ اور چھٹے نمبر پہ ہے الوسیلہ، جنت کا وہ سب سے اعلیٰ مقام اور وہ سب سے اعلیٰ درجہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عرش کے قریب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب جس انسان کو حاصل ہوگا اس کو وہ مقام وسیلہ عطا کیا جائے گا۔ انشاءاللہ ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کے سامنے کتاب و سنت اور صحابہ کرام اور ائمہ اور فقہا کے جو دلائل ہیں ان کی روشنی میں وضاحت پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت مبارکہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اس کا قرب تلاش کرو، اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جدوجہد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ اس آیت کریمہ کے پہ اوپر اگر ہم غور و تدبر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرو، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کا قرب تلاش کرو، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جس وسیلے کے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی سے اپنی حاجتیں طلب کرو، یعنی ہم اپنی حاجتیں کس سے طلب کریں؟ صرف اللہ تبارک و تعالی سے طلب کریں۔ تمام مفسرین نے مجموعی طور پر یہاں جو وسیلہ کا لفظ استعمال ہوا اس کے بارے میں جو رائے دی ہے اس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور اس کے پسندیدہ اعمال سے اس کا قرب حاصل کرو۔ اللہ تعالی نے جو یہاں حکم دیا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف وسیلہ اختیار کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کا قرب تلاش کرو، تو اس کا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے پسندیدہ اعمال کے ذریعے سے اس کا قرب حاصل کرو، یعنی وسیلہ کا یہ مطلب ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، جد و جہد کرو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ تو اس میں آیت کریمہ کے پہلے حصے میں خوف خدا، تقوی اور پرہیزگاری یعنی گناہوں سے اجتناب اور اطاعت کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، یعنی جد و جہد سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے محنت کرو، مشقت کرو، کوشش کرو۔ اس میں انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرے، اللہ کی منع کی چیزوں کو چھوڑ دے اور راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھے، خدمت خلق کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے کام آئے، اللہ کی راہ میں مالی اور جانی قربانیاں کرے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرے، تو فرمایا کہ لعلکم تفلحون، تب تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ فلاح اور نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، نیک اعمال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وجاہد فی اللہ حق کا جہاد، ہی اس طرح جد و جہد کرو اللہ کے راستے میں کہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ اور پھر ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں ہماری طرف آنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، جو رب کا قرب اور اس کی رضا کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، ہم ان کو سہولت دیتے ہیں، ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن بشرطے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو کر اس کی رضا اور اس کی جستجو میں کوشش کرے گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس انسان کے لیے جو ہے رہنمائی کرتا ہوں اور اس کے لیے راستے کھول دیتا ہوں۔ اب اس کے مقابلے میں ہم اس وسیلے کی تلاش میں رہتے ہیں کہ آدمی کو کوئی محنت نہ کرنی پڑے، بس بیٹھے بٹھائے وہ ہاتھ اٹھائے اور دعا کرے کہ اللہ فلاں کے وسیلے سے میرا فلاں کام ہو جائے۔ تو اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رہنمائی ہے اس کے مقابلے میں اس چیز کی کیا حیثیت ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام اور بزرگان دین جتنے بھی ہیں انہوں نے اگر کوئی مرتبہ اور مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حاصل کیا ہے تو وہ جدوجہد سے حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے سے حاصل کیا ہے، خوف خدا کے ذریعے سے حاصل کیا ہے۔ ایک دوسری جگہ قرآن مجید میں یہ لفظ وسیلہ استعمال ہوا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا، جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں جو لوگ انبیاء کو اور فرشتوں کو معبود جان کر ان سے دعائیں اور فریادیں کرتے تھے، ان کے ناموں کی نظریں اور نیازیں دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اولئک الذین یدعون، جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود اپنے رب کا قرب تلاش کرتے ہیں، یعنی فرشتے ہوں یا انبیاء ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، عزیر علیہ السلام ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سب کے سب تو خود اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ کون اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو سکتا ہے، ویرجون رحمتہ، اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، ویخافون عذابہ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذاب ربک کان محذورا، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ہی ڈرنے کی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صالحین ہوں، وہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے طالب رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گرفت اور اس کی پکڑ اور اس کے عذاب سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں لفظ وسیلہ جو ہے وہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو اذان کے کلمات تم خود بھی دہراؤ، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجو، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اس پر اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرو، جو جنت کا ایک درجہ ہے جسے صرف اللہ کا ایک ہی بندہ پائے گا، مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ مسند احمد اور طبرانی کی یہ روایت ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ الوسیلہ استعمال کیا ہے وہ کیسے استعمال ہوا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس دعا کی تعلیم دی ہے، جو دعا اذان سننے کے بعد ہمیں پڑھنا چاہیے، یعنی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، جس دعا میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ استدعا کرتے ہیں، آت محمد ان الوسیلہ والفضیلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت کا مقام عطا فرما، وابعث مقام محمودا، اور ان کو مقام محمود پر فائز فرما، یعنی یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے الوسیلہ طلب کرو، یعنی الوسیلہ یہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی اس کی روح سے وہ ایک مقام ہے جو جنت میں سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب، اور عرش کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام بلند اور اپنا سب سے زیادہ قرب عطا فرمائے، جس کا نام الوسیلہ ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وسیلہ کا لفظی مطلب جو ہے وہ واسطہ اور ذریعہ اور قرب کا ہے۔ جیسے ہم اس دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ گاڑی کو ہم ذریعے اور واسطے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس طرح جہاز ذریعے اور واسطے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے تم وسیلہ تلاش کرو، تو اس سے مراد کیا ہے؟ جس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ ایمان سب سے پہلا وسیلہ اور ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے، اس کے بعد اسلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اور پھر نیک اعمال جتنے بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کے تحت آتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ مفسرین کرام میں سے معروف مفسر قرآن حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے کہ وسیلہ اللہ کا قرب ہے جو اس کی اطاعت اور اس کے پسندیدہ اعمال کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، ابن کثیر نے اس کو روایت کیا ہے۔ بخاری اور مسلم میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ نیک اعمال کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں تین آدمیوں کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جن میں سے ایک شخص وہ تھا، تین آدمی جو سفر کر رہے تھے اور ایک غار میں انہوں نے پناہ لی بارش وغیرہ کی وجہ سے، اور پھر وہ بارش کی وجہ سے ایک سلائیڈ ہو گئی اور ایک بڑی چٹان جو ہے وہ غار کے منہ کے سامنے آ کر غار بند ہو گیا، تو اب یہ لوگ پریشان ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے آپس میں غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو اس عمل کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چٹان کو غار کے منہ سے ہٹا دے اور ہمیں اس مشکل سے نجات مل جائے۔ اور وہ تین آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نیک عمل کا واسطہ دیتے ہیں۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے ایک دن اپنے والدین کو، جن کو میں بکریوں کا دودھ پلاتا تھا، جب میں بکریوں کو لے کر بہت دور نکل گیا اور میرے والدین سو گئے، تو واپس آ کر میں بکریوں کا دودھ دونے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ پاس جو ہے وہ کھڑا رہا، اس وقت تک میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا جب تک میرے والدین نے دودھ نہیں پیا، اور میرے والدین سو گئے تھے، جب وہ سو کر اٹھے تو میں نے پہلے ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلایا، تو یا اللہ اگر تیری رضا کی خاطر میں نے ایسا کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے، تو وہ چٹان کچھ کسی حد تک جو ہے وہ ہٹ گئی راستے سے۔ اس کے بعد دوسرے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ جس نے ایک مزدور رکھا تھا اور جب اس کی اجرت دینے لگا تو ان کا کچھ اختلاف ہو گیا اور وہ مزدور اپنی اجرت چھوڑ کر جو ہے وہ چلا گیا، پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو ضرورت پڑی تو اس آدمی کے پاس آیا، تو اس نے بکریوں کے اور جو ہے وہ مویشیوں کے ایک ریوڑ کی طرف اشارہ کیا کہ ان کو لے جاؤ، تو اس نے کہا کہ پہلے میری مزدوری نہیں تھی اور اب میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ بھائی نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، تیری جو اجرت میرے پاس رہ گئی تھی دیکھیے ایسے اللہ کے بندے بھی موجود ہیں دنیا کے اندر کہ اس نے یہ کہا کہ تیری جو اجرت میرے پاس رہ گئی تھی اس سے میں نے کوئی بھیڑ بکری خرید کر اس گلے کے اندر ڈال دی تھی, یہ گلہ جو ہے اسی سے پھیلا پھولا اور بنا ہے, یہ تیرا ہے, تو یہ سب کا سب لے جا. اور وہ اپنی بکریوں کو ہانک کر لے گیا. یا اللہ اگر تیری رضا کی خاطر میں نے یہ کام کیا تھا تو اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے. تو وہ چٹان مزید کچھ ان کے راستے سے ہٹ گئی. تیسرا آدمی جو تھا اس نے کہا کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی اور میں اس سے یہ مطالبہ کرتا تھا کہ وہ اپنی حاجت پوری کرنے کی مجھے اجازت دے, اور اس کے جتنے بھی مطالبات تھے جب میں وہ پورے کر چکا اور ہم اس طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی, اس وقت اس نے کہا کہ خدا کا خوف کرو اور اللہ کی مور کو نہ توڑو, تو میں تیرے ڈر سے وہاں سے اٹھ گیا تھا. تو یا اللہ اگر صرف تیری رضا کی خاطر, تیرے خوف سے ڈرتے ہوئے میں نے کام یہ صرف تیری رضا کی خاطر ایسا کیا تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس پتھر کو ہمارے سامنے سے ہٹا دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پتھر ان غار کے سامنے سے ہٹ گیا اور وہ وہاں سے نکل گئے. یہ اس بات کا ایک بیان ثبوت ہے, اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نیک اعمال اللہ کی رضا اور اس کے قرب کا ذریعہ ہیں, اور مصیبتوں کے رفع کرنے کے لیے آدمی نیک اعمال کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے, جیسا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ جو ہے وہ دعا میں اختیار کیا جا سکتا ہے, چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی تعلیم دی ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, تمام اچھے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو تو ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اچھی صفات ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اچھے نام ہیں, ان صفات اور ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ قرب حاصل کرنا, اللہ سے جو ہے وہ حاجت طلب کرنا, یہ وسیلے کی ایک صورت ہے جس کا ذکر جو ہے وہ قرآن اور احادیث کے اندر ہمیں ملتا ہے. نیک اعمال کو ذریعہ بنانے کا ایک اور ثبوت ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ مانگ کیا مانگتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کا قرب مل جائے تو بس اس سے بڑی میری خوش قسمتی اور کوئی نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ پھر تم کثرت سجود سے میری مدد کرو. یعنی کیا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کروں گا کہ جنت میں تو میرے ساتھ ہو, میرا قرب تجھے ملے, لیکن اس کے لیے ذریعہ کس چیز کو بناؤ, کثرت سے سجدے کیا کرو, کثرت سے نمازیں پڑھا کرو, تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں تجھے میرا قرب عطا فرمائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیکی اور بلائی اور خیر کے کام اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں, اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا بھی ذریعہ ہیں. تو اسماء حسنہ میں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, تمام اچھے نام اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور ان ناموں کے ذریعے سے اللہ سے دعائیں کرو اور اللہ سے مانگو. ترمذی شریف کی ایک روایت ملتی ہے کہ ایک صحابی نے یوں دعا کی, اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اس شخص نے اللہ کے اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا کی ہے, اور جو شخص اس وسیلہ سے دعا کرے گا اللہ قبول فرمائے گا, اور جو مانگے گا اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا واسطہ دینا چاہیے, اور اس واسطے اور وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے, جیسے معروف دعا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یہ سنن ترمذی کی روایت ہے, اے زندہ و قائم رہنے والی ہستی تیری رحمت کے وسیلے سے میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے. اب ہم ایک چیز کا جائزہ لیتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے اور اس کی بنیاد ایک روایت کو بنایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عرش پہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا, اور آدم علیہ السلام سے جب وہ غلطی سرزد ہوئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی. میں اس روایت کا متن جو ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر اس کا ہم ایک تجزیہ انشاءاللہ کریں گے. امام حاکم نے مستدرک میں یہ روایت بیان کی ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہوئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اسالو کا بحق محمد، میں تجھ سے محمد کے حق یا واسطے سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ محمد کون ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس سے میں نے یہ سمجھا کہ یہ آپ کی مخلوق میں سب سے محبوب بندہ ہوگا جس کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نے سچ کہا ہے آدم، وہ میرا محبوب بندہ ہے، تو نے اس کے حق کا واسطہ دیا ہے تو میں نے تیری خطا معاف کر دی ہے، اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ اب اس حدیث کا جو متن میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ غور و فکر کے لیے رکھا ہے۔ پہلے تو ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ آیا یہ حدیث ہے بھی یا نہیں۔ تو ظاہر ہے یہ بات تو محدث سے ہی نہیں جانتے ہیں، میں اور آپ تو نہیں جانتے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے۔ حدیث کے مشہور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ موضوع اور من گڑت ہے، یہ حدیث سرے سے ہے ہی نہیں۔ اس کو گویا کہ حدیث کہنا ایک گناہ ہے، یہ کسی نے قصہ گڑا ہے اور یہ من گڑت چیز ہے۔ امام بیہقی نے اس کو ضعیف کہا ہے اور امام ابن حبان نے اس کو موضوعات میں ذکر کیا ہے، یعنی وہی امام ذہبی والی بات کہ یہ بالکل موضوع اور من گڑت چیز ہے۔ اور امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو منکر کہا ہے، یعنی اس کا ان کے نزدیک بھی کوئی وجود نہیں ہے اور اس حدیث سے کسی چیز کے اوپر کوئی استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ بتائیے، جس روایت کا یہ پایا ہو، محدثین کے نزدیک اس کی یہ حیثیت ہو، کیا اس کی کوئی اہمیت ہے کہ اس کی بنیاد پہ ہم پورا ایک فلسفہ جو ہے وہ گاڑ لیں؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو موضوعات میں شمار کیا ہے، اور دور حاضر کے ایک بہت بڑے محدث علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو موضوعات میں شمار کیا ہے کہ یہ موضوع اور من گڑت چیز ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ من گڑت ایک فلسفہ ہے جو لوگوں نے پیش کیا ہے۔ اب اگر ہم اس کے متن پہ غور کریں کہ اس میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کی قرآن و سنت کی روشنی میں کیا حیثیت ہے، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ محدثین کے نزدیک یہ روایت جو ہے وہ بالکل ایک من گڑت چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں یہ الفاظ ہیں، ولولا محمد ما خلقتک، کہ اے آدم، اگر میں نے محمد کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو تجھے پیدا نہ کرتا۔ اور اسی کی بنیاد پہ پھر جو کچھ اشعار ہیں جو لوگ پڑھتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ کائنات ہی نہ ہوتی، کائنات کے اندر کچھ پیدا نہ ہوتا۔ اب ہم قرآن کے اوپر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا، تو اس کا جواز ہمیں کائنات کی پیدا کرنے کا قرآن سے یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کائنات کو پیدا کیا جن و انس کی تخلیق کے لیے اور جن و انس کے امتحان کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو اس زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے، اور خلافت اور نیابت کی جو اس کو ذمہ داریاں دی ہیں اس امتحان کے لیے میں نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور یہی معاملہ جو ہے وہ جنات کا بھی ہے۔ تو اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ خلافت ارضی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، جنات کو عطا کی، اور ان کو مکلف بنایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے امتحان کے لیے اس کائنات کو بنایا ہے۔ تو یہ ایک تضاد ہو جاتا ہے اگر ہم اس کو جو ہے وہ روایت کو صحیح مان لیں۔ اور پھر اسالو کا بحق محمد، یہ جو الفاظ اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں کہ میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق یا واسطے سے سوال کرتا ہوں، تو اس پر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مخلوق میں سے کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے حق کا واسطہ دیا جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ کہ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو غلطی سرزد ہوئی تھی ان کی توبہ قبول کس کے نتیجے میں ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا مانگنے سے توبہ قبول ہوئی۔ یہ تو قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن کیا شہادت دیتا ہے؟ قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہوئی اور ان کو اس پہ انتباہ ہوا تو انہوں نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں نے آدم کو وہ کلمات تلقین کیے، فتلقى آدم من ربه کلمات، پھر میں نے آدم کو وہ کلمات سکھائے جن کلمات کے ذریعے سے آدم نے مجھ سے توبہ کی، فتاب علی، اور میں نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اب وہ کلمات بھی قرآن کے اندر موجود ہیں کہ آدم اور حوا نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعا مانگی، کالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اگر قرآن کی یہ شہادت صحیح ہے تو اس کے مقابلے میں جو بالکل اس کے متضاد ایک دوسرا فلسفہ پیش کیا جاتا ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور محدثین نے اس کو من گرد قرار دیا ہے. اور قرآن کریم کے اندر اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے قبول فرمائی، حتیٰ کہ ان کی دعا کے الفاظ اور کلمات تک قرآن کے اندر موجود ہیں. تو میرے بھائیو اور بزرگو، اگر ہمارا نظریہ اور عقیدہ کوئی ایسا تھا، ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا کہ یہ من گھڑت روایت ہے، تو ہمیں اس کے بعد اس سے رجوع کر کے اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے. اب جو چیز میں نے آپ سے عرض کی کہ دوسروں کی دعا کو وسیلہ بنانا، تو اس کا ثبوت بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، بزرگان دین سے ملتا ہے، بلکہ خود قرآن سے بھی اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اویس نامی ایک شخص یمن میں رہتا ہے، اپنی والدہ کا بڑا خدمت گزار ہے، اسے مجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے، کہ کوئی دوسرا والدہ کی خدمت کرنے والا نہیں ہے، تو وہ میرے پاس نہیں آ سکا. میرے بعد وہ تمہارے پاس آئے گا تو اسے اپنے لیے دعا کروانا کہ وہ مستجاب الدعوات ہے. اچھا، دوسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پر روانہ ہوتے وقت یہ کہا کہ بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اب آپ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے سے دعا کرانے کے معاملے میں ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی آپ سے مرتبے میں اور جو ہے وہ للہیت میں جو ہے وہ بہت بڑا ہوا ہو، کوئی عالم فاضل ہو، کوئی واقعی بہت اللہ والا پہنچا ہوا ولی اللہ ہو، تو اسی کے پاس جا کر آپ دعا کریں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اویس سے جو ہے، جن کو اویس کرنی کے نام سے جو ہے وہ معروف ہیں، ان سے اپنے لیے دعا کروانا. اب ظاہر ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام تو اویس کرنی سے بہت اوپر بلند تھا، اور اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا جب وہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، اور یہ صحیح روایات ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کے لیے ہر مسلمان اپنے دوسرے بھائی سے استدعا کر سکتا ہے کہ میں بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، میرے لیے دعا کرنا. اور یہ تو حدیث آپ کئی بار سن چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان غائبانہ طور پر کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے جو اس پر آمین کہتا ہے کہ جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اللہ اس کو بھی یہ دے. تو ہمیں اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے دعا کرنا چاہیے اور دوسرے بھائیوں سے دعا کے لیے استدعا کرنا چاہیے. یہ بھی ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے دوسرے بھائیوں کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ اگر انہیں کوئی حاجت پیش آتی، کوئی ضرورت ہوتی، کوئی مجبوری اور کوئی مشکل ہوتی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور آپ سے دعا کی استدعا کرتے تھے. ایک بدو آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قحط پڑا ہوا ہے، مال مویشی جو ہیں وہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، راستے بند ہو گئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا فرمائی، تین مرتبہ فرمائے اللہم آغثنا اللہم آغثنا اللہم آغثنا. صحابہ فرماتے ہیں کہ آسمان پر کئی بادلوں کا نام و نشان نہیں تھا، فوری طور پر آسمان پر بادل نظر آئے اور اس کے بعد بارش ہوئی، اور اس قدر بارش ہوئی، اس قدر بارش ہوئی کہ پھر ایک دن وہی بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے بارش بند کرنے کی دعا کیجئے کہ اس قدر بارش ہو گئی ہے کہ اب بارش کی وجہ سے راستے بند ہو گئے ہیں اور لوگ پریشان ہو گئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ مدینہ کے قرب و جوار میں بارش ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ جنگلوں میں اور بیابانوں میں اور صحراؤں میں جو ہے پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہ بارش ہونے لگی اور مدینہ کے اندر جو ہے بارش تھم گئی. اس حدیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور آپ سے دعا کی استدعا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. اسی طرح کوئی آدمی اگر اپنی ذاتی کوئی حاجت بھی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ میں بھی تیرے لیے دعا کرتا ہوں، تو بھی اپنے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر. اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط پڑا تو لوگ رسول جو ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہیں، تو لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور ان سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کے پاس آتے تھے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اب ہم آپ کے پاس آئیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ انسانوں سے دعا کی استدعا کی جاتی ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں موجود ہیں، صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ نہیں کیا کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہو کر یہ کہا ہو کہ یا اللہ تیرے نبی کے وسیلے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تجھ سے دعا کرتا ہوں اور تیرے نبی کے واسطے سے تجھ سے جو ہے فلاں سوال کرتا ہوں اور واسطہ دیتا ہوں. ایسا کوئی ثبوت صحابہ کرام سے ہمیں نہیں ملتا. اگر ایسی کوئی چیز جو ہے وہ کہیں روایت کی بھی جاتی ہے تو اس کا کوئی شرعی وجود جو ہے وہ نہیں ہے، وہ من گھڑت چیزیں ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے جس سے لوگ غلط استدلال کرتے ہیں. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو رسول بھی بھیجا وہ مطاع بنا کر بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کے حکم مانا جائے، اس کے احکامات کی پیروی کی جائے. ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوکا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ولو انہم اذ ظلموا، جب وہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے تھے، جاؤ کا اس ظلم انفسہم، جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا تھا، خدا کی نافرمانی کر بیٹھے تھے، جاؤ کا پھر وہ آتے تیرے پاس، فاستغفر اللہ پس اللہ سے خود بھی معافی مانگتے، استغفار کرتے، اللہ سے اپنے اس گناہ کی بخشش مانگتے، واستغفر لهم الرسول اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پاتے. یعنی یہ طریقہ بتایا گیا. اس آیت کریمہ کو اگر سیاق و سباق کی مدد سے دیکھا جائے تو اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد کی بھی جتنی آیات آئی ہیں یہاں منصب نبوت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر ہو رہا ہے. یہ اصل میں ایک واقعہ ہے، وہ یہ کہ کچھ منافقین تھے جن کا ذکر اس سے اگلی پچھلی آیات میں بھی آ رہا ہے، ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی اور انہیں اس بات کی دعوت دی کہ تم آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے استدعا کرو، دعا کرو، درخواست کرو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہاری غلطی کی جو ہے وہ معافی طلب کریں، تو اللہ کے رسول بھی معذرت طلب کریں گے، تم بھی معافی مانگو تو اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے سے انکار کر دیا. اس جو ہے وہ سیاق و سباق میں اور اس جو ہے وہ آیت کریمہ، اس واقعے کے شان نزول میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے اور ان منافقین کا ذکر ہے یہاں کہ اگر جب وہ اپنی زانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اپنی جو نافرمانی انہوں نے اللہ کی کر لی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی استدعا کرتے اور خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنے گناہ کی معافی مانگتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غلطی کو اور گناہ کو معاف کر دیتا. تو اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اس واقعے کا شان نزول ہے اور اس واقعے کے طور پر جو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. اور اب اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کرنا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے تو اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استدعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اور ایسی کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ہمیں نہیں ملتی. ایک واقعہ ایسا بیان کیا جاتا ہے اس دور کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 3 دن بعد ایک بدو آیا اور اس نے آ کر قبر پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، استغفار کی، اور قبر سے آواز آئی کہ بے شک تمہاری مغفرت ہو گئی ہے. یہ بھی ایک من گھڑت کہانی ہے اور اس کے بارے میں جو محدثین نے بیان کیا ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو روایت کیا جاتا ہے، اور حضرت علی سے جو شخص روایت کرتا ہے اس کا اوتابی نام کا ایک شخص ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتا ہے، جن کتابوں کے اندر اس روایت کو بیان کیا گیا ہے. اور اتفاق کی بات آپ یہ دیکھیے کہ وہ شخص جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو بیان کرتا ہے اس کی وفات 228 ہجری میں ہوئی ہے، کم و بیش 200 سال کا وقفہ ہے. 200 سال اس کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان 200 سال کا وقفہ ہے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کرتا ہے اور ہمارے لوگوں کو یہ روایت مل گئی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استدعا کرنا اور بزرگوں کی قبر پہ جا کر جب ان کا وسیلہ اور ذریعہ اختیار کرنا، تو یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، ان کی جو ہے وہ کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جب آدمی سلام پیش کرنے کے لیے جاتا ہے تو تمام علماء اس کا جو طریقہ بتاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ سلام کرنے کے بعد جب دعا مانگنی ہو تو قبلہ کی طرف رخ کر کے آپ دعا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف رخ کر کے دعا مانگنا بھی جائز نہیں ہے، اس کے بعد جو ہے وہ قبلہ کی طرف رخ کر کے جو ہے وہ دعا مانگنا چاہیے. تو حقیقت یہ ہے کہ میں ان ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کچھ لوگوں کا اپنا جو ایک عقیدہ اور اپنا مسلک اور اپنا ایک نقطۂ نظر ہوتا ہے، وہ اس کے لیے قرآن اور سنت سے جو ہے وہ دلائل تلاش کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں اور احادیث پڑھتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ قرآن اور سنت کا مطالعہ ہم اس لیے کریں کہ بالکل خالی الذہن ہو کر اللہ کی کتاب اور سنت رسول سے جو رہنمائی مجھے ملے گی اگر وہ میرے سابقہ نظریات اور عقائد اور خیالات کے خلاف ہے تو میں اس کو قبول کروں گا اور اپنے سابقہ نظریات اور خیالات سے تائب ہو کر اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی طرف رجوع کروں گا۔ یہ مطلب ہونا چاہیے قرآن و سنت کے مطالعے کا، نہ کہ میں اپنے نظریات اور خیالات کی تقویت کے لیے قرآن و سنت سے دلائل تلاش کرنے بیٹھوں۔ تو یہ قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جن کے دنوں کے اندر کجی اور ٹیڑھ ہے تو وہ اس کجی اور ٹیڑھ میں پھر جو ہے وہ مطلب یہ کہ پھر اور آگے بڑھ جاتے ہیں اور ان کے دل جو اور زیادہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کج کر دیتا ہے اور ٹیڑھے کر دیتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں لوگوں کے ہم کہ کچھ لوگ ہیں جن کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے جس کے ذریعے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی نبی کے والدین ان کے نزدیک جو ہے وہ کافر نہیں ہو سکتے، جبکہ قرآن کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے، لیکن پھر وہ اس کی تعویلیں کرتے ہیں اور اس کی توجیہات پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے مثلا یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو قبر سے نکال کر کلمہ پڑھا لیا تھا، ابو طالب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بشر نہیں تھے۔ جب اس کے لیے ان کو کہیں سے قرآن اور حدیث سے دلائل نہیں ملتے تو پھر وہ اس طرح کی من گھڑت چیزوں کو تلاش کر کے جو ہے ان کے دلائل پیش کرتے ہیں، اور عام پبلک کے بارے میں تو ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ یہ کہاں کتابیں پڑھیں گے، کہاں تفسیریں دیکھیں گے، کہاں حدیث دیکھیں گے، اور کہاں جو مطلب یہ ہے کہ یہ حق تلاش کریں گے کہ حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ عام آدمی تو یہی دیکھتا ہے کہ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، تو اس طرح سے وہ یہ من گھڑت چیز لوگوں کے پیش۔ بلکہ ایک بہت بڑی تحریف کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ان گنہگار آنکھوں سے میں نے خود ایک کتاب کے اندر پڑھی ہے، اس عالم دین کا جس نے وہ کتاب لکھی ہے، نام لیے بغیر میں آپ کو بتا کے قرآن کے اندر ایک بہت بڑی تحریف، سورہ الکاف کی آخری آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور اپنی توحید کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ جس کو آخرت کا یقین ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کے ذریعے سے اللہ کا قرب تلاش کرے، اللہ کی رضا اور اس کی جنت کی تلاش کرے اور جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش اور فکر کرے۔ اس آیت کا آغاز ہوتا ہے قل انما انا بشر مثلکم سے، قل کہو انما بے شک، انا میں بشر بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح، یو ہائے لیا میری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہی آتی ہے، یہ فرق ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے اعلان کا حکم ہوا ہے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہی آتی ہے لیکن میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ اس کے اندر تحریف انہوں نے اس طرح کی کہ کل کے بعد انما جو اکٹھا لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، انہوں نے ان کو الگ لکھا ہوا ہے اور ماں کو الگ لکھا ہوا ہے، اب اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کے معنی بے شک کے ہو گئے اور ماں کے معنی نہیں کے ہو گئے، ان بے شک، ماں نہیں، آنا میں، میں نہیں ہوں بشر بشر مثلکم تمہاری طرح، انا للہ وانا الیہ راجعون، نعوذ باللہ من ذلک، نقل کفر کفر نباشد۔ تو اس کا مطلب انہوں نے کیا بنا لیا، ان اور ماں کو الگ الگ کر کے، انما اکٹھا ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے بے شک کے، اور ان اور ماں کو الگ الگ کر دیں گے تو اس کو معنی ہوں گے کہ بے شک نہیں، بے شک نہیں ہوں میں بشر، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو جو لوگ اس طریقے سے قرآن کے اندر تحریف کرتے ہیں، سنت رسول کو غلط معنی پہ ناتے ہیں، من گھڑت اور موضوعات چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اپنے مسلک اور اپنے جو ہے وہ فکر کی جو ہے وہ بنیاد رکھتے ہیں، تو ان کے بجائے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ اور رسول کی جو ہدایات ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ ہمارے ہاں چونکہ اکثریت انفی مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ہے تو میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس بارے میں کیا مسلک ہے وسیلے کے حوالے سے اس کو بھی ذرا وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس جو ہے وہ حنفی مکتب فکر کے دیگر اکابر جو ہے وہ فقہا اور علماء کرام کے بھی کچھ حوالے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابو الحسین القدوری نے اپنی کتاب شرح الکرہی میں ذکر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی مخلوق کی ذات کو بیچ میں ڈال کر اللہ سے سوال کرنا جائز نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے یوں سوال کرنا کہ فلاں کے حق سے، فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے واسطے سے میری فلاں حاجت پوری کر دے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اور یہ ابو الحسین القدوری انہوں نے جو قدوری کتاب لکھی ہے یہ ہمارے انفی مسلک کے جتنے بھی مکتب فکر ہیں ان کے مدارس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے درس و تدریس کے اندر یہ کتاب جو پڑھائی جاتی ہے۔ اسی طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ فقہ حنفی کی ساری تدوین اور تشریح اور تشہیر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ تو امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ ہم سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کسی لیے کے لیے اللہ سے بجز اس کی ذات کے حوالے سے دعا کرنا درست نہیں، میں دعا میں بے حق کے حلقے کا کہنا پسند نہیں کرتا. یعنی امام ابو حنیفہ کیا کہتے تھے کہ میں دعا میں بے حق کے حلقے کا, یعنی مخلوق میں سے کسی بھی جو ہے وہ شخصیت کے حق کا اللہ کو واسطہ دینا, میں اس کو پسند نہیں کرتا تھا. اور یہی بات امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں دعا میں یہ کہنا پسند نہیں کرتا کہ نبیوں اور رسولوں کے حق سے یا کعبہ شریف کے حق سے وغیرہ. قدوری کا ایک اور قول ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی مخلوق کا واسطہ دے کر سوال کرنا جائز نہیں, کیونکہ کسی مخلوق کا بھی خالق پر کوئی حق نہیں ہے. جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ مخلوق میں سے کسی کو دینا کہ فلاں کے حق سے, اللہ کی مخلوق میں سے کسی کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر کوئی حق نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آئمہ کرام اور محدثین اور علماء امت کی قبروں پہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے, جنہوں نے حق کو بالکل واضح کر کے رکھ دیا ہے, بس اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہماری بعض اردو کی اور کچھ عربی کی تفاسیر بھی ایسی ہیں جن میں لوگوں کو ایسی چیزیں مل جاتی ہیں کہ فلاں مفسر نے اپنی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, یا فلاں بزرگ تھے یا فلاں عالم تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوسروں کے وسیلے سے جو ہے وہ دعائیں مانگتے تھے. اب پھر ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کا تو قرآن و سنت سے شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ بڑے عالم تھے اور ہم سے زیادہ ان کے پاس علم تھا, تو اگر میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے بزرگوں کی توہین کرتا ہوں. حالانکہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اگر آپ دیکھیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے قول کے برعکس اگر کسی کو صحیح حدیث مل جائے تو وہ صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے. اب آپ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں حدیثوں کی اس طرح جو ہے وہ جمع اور تدوین تو نہیں ہوئی تھی جس طرح اس کے بعد کے ادوار میں حدیثیں جمع ہوئی ہیں. اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب نے اگر اپنی کوئی رائے کسی مسئلے کے بارے میں دی ہے تو امام صاحب نے ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ اگر کسی کو میری اس رائے کے مقابلے میں کوئی حدیث مل جائے تو وہ میرے اس قول کو چھوڑ دے اور حدیث کو اختیار کر لے, کہ اس لیے کہ میرا مذہب جو ہے, میرا مسلک جو ہے وہ حدیث ہی. تو اس سے بزرگوں کی توہین نہیں ہوتی, اصل میں بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ایک شخص یہ کہتا ہے حدیث کے مقابلے میں کہ فلاں بزرگ کا عمل یا فلاں بزرگ کا قول یا فلاں امام کا یا فلاں مفتی کا, تو اسے اس بات پہ بھی تو غور کرنا چاہیے کہ کس ہستی کا وہ قول اس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور وہ اس کے مقابلے میں کسی اور کے قول کو ترجیح دیتا ہے اس بنیاد پہ کہ بزرگوں کی توہین نہ ہو جائے. نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی رہے لیکن بزرگوں کی توہین نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ رسول کے مقابلے میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ پیدا ہو گئی ہے, جبکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں کے اوپر غالب ہونی چاہیے. اور قرآن کا یہ اصول ہے, فیصلہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا قول تمہارے سامنے آ جائے تو اس کے بعد اس کے سامنے سمینا و آتانا, اس کے علاوہ مومن کے لیے کوئی دوسرا چارہ ہی نہیں ہے. یہی راستہ ہے, یہی ذریعہ ہے, یہی طریقہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات ہمارے سامنے آ جائے تو پھر اس کے بعد ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں. دیکھیے, اختلافات تو دنیا کے اندر موجود ہیں اور موجود رہیں گے, ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا, لیکن اختلاف کے حل کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی, اللہ کے رسول کی, اور اپنے میں سے اولی الامر کی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں تنازع پیدا ہو جاتا ہے, اختلاف پیدا ہو جاتا ہے, مثلا اسی مسئلے میں ہمارے سامنے مثلا ایک اختلاف ہے, کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں, کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں, اگرچہ امت کی اکثریت اور محدثین کرام, فقہ, علماء کرام اس بات پہ متفق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وسیلہ اختیار کرنے کا طریقہ اور راستہ کیا ہے, جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ایمان اور اسلام اور اللہ اور رسول کی اطاعت اور نیک اعمال کا وسیلہ اور اللہ کے اسماء الحسنی اور اس کی صفات کا وسیلہ. لیکن کچھ لوگ جب اس سے اختلاف کرتے ہیں تو ہم اس اختلاف کو قرآن و سنت پر پیش کرتے ہیں, تو میں قرآن و سنت سے اور فقہا کے اقوال سے اور محدثین کے اقوال سے اور احادیث سے اس بات کا ثبوت آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اس میں صحیح راستہ جو ہے وہ کیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جب یہ صحیح بات ہمارے سامنے آ جائے تو اس کے بعد ہم اس کے مطابق عمل کریں, جیسا کہ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں اس کے باوجود کہ ان کے اوپر ہدایت واضح ہو گئی, قرآن و سنت کی روشنی میں بات واضح ہو گئی, پھر بھی وہ رسول کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں, وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور اس راستے کا اتباع کرتے ہیں جو مومنین کا راستہ نہیں ہے, غیر سبیل المومنین, مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پہ چلتے ہیں. یہاں مومنین سے مراد مومنین اولین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. उनका रास्ता क्या था, उनका तरीका क्या था, उसके ऊपर हमें चलना चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं और मोमिनीन अव्वलीन के रास्ते और तरीके को छोड़ देते हैं, नुवल्लिही मा तवल्ला वनुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा, जिस तरफ वो खुद फिरना चाहते हैं यानी अल्लाह और रसूल की इताअत के रास्ते को छोड़कर मनगढ़ंत रास्तों के ऊपर चलना चाहते हैं, मैं उसी तरफ उनको गुमराही में फेर दूंगा और उसके बाद उनको जहन्नम दाखिल करूंगा, जो बड़ा बुरा ठिकाना है। तो हमें चाहिए कि इससे अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगें। अल्लाह और रसूल पर ईमान का तकाजा यह है कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जो बात हमारे सामने आ जाए तो फिर हम उस पर आमन्ना व सद्दकना कहें, समेना व आताना कहें। अब आखिर में मैं इसके मजीद सबूत के तौर पर आपके सामने यह अर्ज करना चाहता हूं कि कुरान और सुन्नत में दुआ के आदाब हमें क्या सिखाए गए हैं, दुआ की तालीम हमें क्या दी गई है। अगरचे इसके ऊपर दरस कुरान भी मौजूद हैं कि हकीकत दुआ क्या है और दुआ हमें कैसे करनी चाहिए, यहां मुख्तसर अर्ज करता हूं कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वकाल रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह क्या इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारा रब ये कहता है उदउनी, मुझसे दुआ करो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करता हूं। अल्लाह कहता है मुझसे मांगो, मुझसे फरियाद करो, मुझसे तलब करो, मैं तुम्हें देता हूं। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वाइजा सालका इबादी अन्नी, और जब तुझसे बंदा मेरे बारे में सवाल करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर बंदे सवाल करते थे अल्लाह ताला के बारे में, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा तुझसे मेरे बारे में सवाल करता है, मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं, तो उस बंदे को जवाब क्या दिया अल्लाह तबारक व ताला ने, फैनी करीब, पूछने वाले में तेरे बिल्कुल करीबी हूं, उजीब दावत अद्दाए, जब भी बंदा मुझे पुकारता है, उजीबो, मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूं, इजादान, जब भी जहां कहीं भी जिस हाल में भी होता है, जब वो मुझे पुकारता और बुलाता है और मुझसे दवा करता है, उजीब, वो मैं उसकी दवा का जवाब देता हूं। फल यस्तजीबूली वलयुमिनू बी, पस बंदों को चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें, मुझ पर ईमान लाएं, लअल्लहुम यरशुदून, यही रास्ता है जिस पर चलकर उनको हिदायत मिल सकती है, राह याब वो तभी हो सकते हैं कि वह अल्लाह तबारक व तआला को पुकारें, अल्लाह को बुलाएं, अल्लाह से मांगे। वो अल्लाह हमारे करीब है, कितना करीब है, नहनु अक्रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा करीब हैं। यालमु खायनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर, वो रब दिल के बेदू से भी वाकिफ है और आंख के इशारे को भी जानता है। उस रब से मांगो, उससे तलब करो, उससे फरियाद करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फइन्नकुम ला तदून असम वला गायबन इन्नमा तदून समीअन करीबा, फइन्नकुम ला तदून असम, तुम किसी बहरे को नहीं पुकार रहे हो, वला गायबन, न किसी ऐसे को पुकार रहे हो कि जो कहीं गायब हो, इन्नमा तदून समीअन करीबा, तुम जिसे पुकार रहे हो वो सुनने वाला भी है और करीब भी है, कितना करीब है, तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा करीब है, उसको तुम पुकार रहे हो, उसको तुम बुला रहे हो। और अगर हम कुरान मजीद पर गौर करें, अम्बिया अलैहिस्सलाम की जितनी दुआएं कुरान मजीद में हमें मिलती हैं, उन सारी दुआओं के ऊपर गौर करें, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की दुआ मैंने आपके सामने रखी कि अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना, अपने रब को पुकारते हैं, डायरेक्ट अपने खुदा को बुलाते हैं, रब्बना ज़लमना, हमने अपने ऊपर जुल्म कर लिया है, ज़ियाती कर ली है, हमने गलती कर ली है, तू ही माफ़ फरमाने वाला है। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, वकाला नूह रब्बे इन्नहुम असौनी, रब्बे मेरे रब, मेरे परवरदिगार, इन्होंने मेरी नाफरमानी की है। फिर दुआ करते हैं, रब्बे ला तज़र अलल अर्द, अपने रब को पुकारते हैं, वकाल नूह रब्बहू, और नूह अपने रब को बुलाते हैं, अपने रब को पुकारते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कितनी दुआएं कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं, रब्बना इन्नी अस्कंतु, ऐ मेरे रब, रब्बना लियकूमुस्सला, ऐ मेरे रब, रब्बी जअलनी मुकीमस्सला, ऐ मेरे रब, यानी यहीं से उनकी सारी दुआएं जो है वो शुरू होती हैं, अपने रब को पुकारते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को पुकारते हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने रब को पुकारते हैं, रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन वअन्ता खैरुल वारिसीन, अल्लाह तबारक व तआला को पुकारते हैं। कुरान मजीद में जो दुआएं हमें तालीम दी गई हैं, उन दुआओं का यही उसलूब है, इल्म की तलब के लिए दुआ सिखाई गई, रब ज़िदनी इल्मा, अल्लाह से पुकारो, अल्लाह को बुलाओ, अल्लाह से फिर याद करो, रब ज़िदनी इल्मा, आए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, कुरान मजीद की एक जाम तालीम है, रब्बना आतिना, अपने रब से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी दुआएं हमें तालीम दी हैं, अगर आप उन सारी दुआओं को जमा कर लें, तो उनमें या तो हमें यह नजर आएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह सिखाया कि अल्लाहुम्मा, अल्लाह तबारक व ताला से बराए रास्त मांगो, रब्बना या रब्बे, या अल्लाह तबारक व ताला के अस्माए हुस्ना, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور فریاد کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعاؤں میں ہمیں یہی اسلوب اور یہی طریقہ جو ہے وہ ملتا ہے. اب جب قرآن و سنت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اس چیز کا ہمیں ثبوت مل گیا کہ دعا کرنے کا صحیح اسلوب اور صحیح طریقہ شریعت کے اندر کیا ہے, تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان ساری واضح ہدایات کے باوجود کچھ لوگوں کی کیا مجبوری ہے اور کیا مسئلہ ان کو درپیش آتا ہے کہ وہ من گھڑت چیزوں کی تلاش کرتے ہیں اور ضعیف اور بے ثبوت گڑی ہوئی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں اور اس کے بعد ذریعے اور وسیلے کی جو ہے وہ وضاحتیں کرتے ہیں, بحثوں میں الجھتے ہیں, جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں صاف طور پر بتا دیا کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو تو مانگنے کا طریقہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دعا کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو, اس کے بعد اللہ کے رسول پر درود پڑھو, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرو, اور پھر آخر میں پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور آمین پر اپنی دعا کو جو ہے وہ ختم کرو. یہ دعا کے آداب ہیں جو ہمیں تعلیم دیے گئے ہیں. اگر اس دعا اس کو چھوڑ کر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندوں سے براہ راست دعا کے لیے درخواست کرتا ہے تو اس کے لیے بڑی شدید وعید جو ہے وہ حدیث کے اندر آئی ہے, بخاری کی روایت ہے, من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار, جو اس حال میں مر گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک سمجھ کر ان سے دعائیں اور فریادیں کرتا تھا, ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا تھا, دخل النار, وہ جہنمی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن و سنت کے جو دلائل ہمارے سامنے آ جائیں ان کے مطابق عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على نبينا محمد.